سورہ فصلت کی 53 آیت، جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے سنوریہم، ہم ان قریب دکھلائیں گے، دکھلاتے رہیں گے، آیاتنا اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق میں بھی، اس کائنات میں، اس یونیورس میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل روشن ہو جائے گا کہ وہ حق ہے، یعنی جو شبہات، جو شکوک ذہنوں کے اندر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اگر وہ سمجھنا چاہیں تو، کیونکہ یہ مشیت پروردگار کے خلاف ہے کہ کسی کو کان سے پکڑ کر مسلمان بنایا جائے یا مومن بنایا جائے، پروردگار عالم کا یہ طریقہ کار بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر پروردگار کو ایسا کرنا ہوتا تو ہر ایک کو پیدائشی مسلمان بناتا، پیدائشی مومن بناتا۔ پروردگار عالم نے فطرت پر پیدا کیا ہے، انسان کی فطرت کے اندر، انسان کی انسٹنکٹ کے اندر اس چیز کو یقیناً رکھا ہے کہ وہ حق کی طرف مائل ہو، مگر اگر انسان اسی دنیا کی رنگینی کے اندر کھو کر اپنی اس فطری پکار کو نظر انداز کرنا چاہے تو پھر پروردگار عالم کان سے پکڑ کر کسی کو زبردستی مومن نہیں بناتا۔ یہ وہ کام ہے کہ جو رسولوں کے ذمہ بھی نہیں لگایا گیا، اور یہی کہہ کر پروردگار عالم نے نبیوں کو تسلی دی ہے کہ اے حبیب، اگر یہ کرنا ہوتا تو ہم ان سب کو زبردستی مومن بنا دیتے، لہذا آپ کو بھی اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر ٹھیکیدار بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ آپ پیغام کو صاف صاف پہنچا دیں۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری پیغام کو صاف صاف پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں، پھر اس کے بعد من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے وہ مومن بنے اور جو چاہے وہ اپنے کفر پر باقی رہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اسی بحث کے ضمن میں مجھے یاد آیا، دینی درسگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، جو مدارس کے سلیبس کے اندر بالکل ابتدائی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شرع امثلہ۔ مثالوں کے ذریعے سے، امثلہ پہلی کتاب ہے، جو دینی طالب علم یہاں پر تشریف فرمائے وہ ظاہر ہے کہ میری بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے، کہ مثالوں کے ذریعے سے کچھ گردانیں ہیں جو کروائی جاتی ہیں تاکہ بنیادی صیغے جو ہیں وہ طالب علم کو یاد ہو جائیں کہ بھائی ماضی کا یہ صیغہ ہے، مضارے کا یہ صیغہ ہے۔ تو وہ تو بہت ہی مختصر ہے، شاید ایک صفحے کی وہ کتاب بنتی ہے، یعنی ایک صفحے کا ایک چیپٹر، پھر اس کے بعد اسی کی شرح ہے جس کو شرح امثلہ کہا جاتا ہے۔ تو اگرچہ وہ کتاب تو گرامر کے متعلق ہے، صرف سے متعلق ہے، مگر اس کے آغاز میں پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مجتبی حضور کی ایک حدیث ہے جو واقعاً قابل توجہ ہے۔ پیغمبر اکرم کا ایک فرمان وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے، یعنی اس کو اس کانٹیکس میں آپ دیکھیے کہ جو طالب علم نیا مدرسے کے اندر آیا ہے اس کو ابتدا ہی میں اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اول العلم معرفت الجبار، علم کی ابتدا کیا ہے اور علم کا اختتام کیا ہے، کہ اول العلم و آخر العلم، علم کی ابتدا کیا ہے، علم کا اختتام کیا ہے، باقی اول العلم معرفت الجبار، علم کی ابتدا ہے اس خدا کی معرفت کے جو بہت جبار ہے، جو بہت زیادہ جبر کرنے والا ہے، وہ آخر العلم اور علم کا اختتام کیا ہے، کا تفویض الامر الیہ، کہ اپنے امور کو اس کے سپرد کر دو، یہ ہے علم کا اختتام۔ نہیں، واپس غور کیجئے گا، کانٹرڈکشن نہیں ہے اس میں، اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، اگر آپ غور کریں تو بظاہر تو چیز آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ علم کا آغاز کیا ہے، اول العلم معرفت الجبار، علم کا آغاز ہے اس خدا کی معرفت کے جو جبار ہے۔ دیکھیں جبار کا مطلب ہے جبر کرنے والا، اسی سے نکلا ہے جابر، اسی کا صیغہ مبالغہ ہے جبار، جیسے علم، علم سے نکلا ہے عالم، اور اسی کا صیغہ مبالغہ ہے علام، علامہ، جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس لفظ کی فضول خرچی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بدقسمتی ہے، لیکن ویسے اگر عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صیغہ مبالغہ، یعنی جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو اس کو علام یا علامہ کہا جائے گا. تو یہاں پر جبر، جبر سے نکلا جابر، یعنی جو مجبور کر دے، اور اسی کا صیغہ مبالغہ ہے جبار، یعنی بہت زیادہ مجبور کر دینے والا. تو یہ علم کا آغاز ہے اس خدا کی معرفت حاصل کرو جو بہت زیادہ جبر کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ مقید رکھتا ہے، اسپیس نہیں دیتا، گنجائش نہیں دیتا. تو جب وہ گنجائش نہیں دیتا تو پھر یہ علم کا اختتام اس کا مطلب کیا ہے؟ وآخر العلم میں تفویض الامر الیہ، علم کا اختتام یہ ہے کہ اپنے امور کو اس کے سپرد کر دو. جب وہ جبر کرنے والا ہے تو اس نے گنجائش رکھی کہاں ہے کہ ہم کچھ اس کے سپرد کریں؟ اب اور فرمائیے، کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ ایک طرف علم کا آغاز بتایا جا رہا ہے جبار کی معرفت، اور علم کا اختتام یہ ہے کہ اس کے سپرد کر دو. جب اس نے جبر کیا ہے تو ہم تو مجبور ہو گئے، جب مجبور ہو گئے تو ہمارے پاس رہا کیا کہ ہم اس کے سپرد کریں؟ غور فرمایا اپنے برادران عزیز کہ بظاہر تو یہ کانٹرڈکشن ہے، لیکن اگر غور کریں تو قطعاً کانٹرڈکشن نہیں ہے، ریکنسیلیشن بہت آسان ہے. اور وہ کیا؟ کہ علم کا آغاز یہ ہے کہ اس خدا کی معرفت حاصل کرو جس نے سب کو مجبور رکھا ہے. آسمانوں پر نظر ڈالو سب مجبور ہیں، زمین پر نظر ڈالو سب مجبور ہیں، جو اگتا ہوا غلہ ہے وہ اگنے پر مجبور ہے، جن پھلوں کے اندر مٹھاس رکھی ہے وہ میٹھا ہونے پر مجبور ہیں، جن کے اندر ترشی رکھی ہے وہ ترش ہونے پر مجبور ہے، سورج اپنی حرکت پر مجبور ہے، چاند اپنی چاندنی کو ظاہر کرنے پر مجبور ہے، جو جانور ہے اس کو جس طرح سے خدا نے بنایا ہے کہ اگر اس کی شریعت میں یہ ہے کہ وہ فقط اور فقط گھاس کھائے گا تو وہ گوشت نہیں کھائے گا، مجبور ہے، گھاس ہی کے ذریعے سے اپنی غذا کا انتظام کرے گا. آپ نے غور فرمایا، یعنی جن کو ہربی وارس کہا جاتا ہے وہ گھاس کھو رہے ہیں، وہ گوشت کی طرف نہیں جائیں گے. جو کارنی وارس ہیں وہ گوشت کھائیں گے، وہ گھاس کی طرف نہیں جائیں گے، درندہ گوشت کھائے گا. یہ ڈومیسٹک اینیملز یہ سارے کے سارے گھاس سے اپنا گزارا کریں گے. آپ غور فرمائیے، ان کی شریعت میں جو رکھنا تھا وہ انسٹنکٹولی رکھ دیا گیا، ان کی فطرت میں رکھ دیا گیا، ان کی جبلت میں رکھ دیا گیا، سر منہ انحراف کی کوئی گنجائش نہیں. سورہ یاسین میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لشمس یمبغی لہا ان تدرک القمر وللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون. لشمس، سورج کی مجال نہیں ہے، یم بغی لہا ان تدرک القمر کہ وہ آگے بڑھ کر چاند کو پکڑ لے، وللیل سابق النہار رات دن سے پہلے نہیں آئے گی، جس کو جیسا پروگرام کر دیا گیا ہے وہ اسی طریقے سے چلے گا، اتنے مجبور ہیں. وکل فی فلک یسبحون، جس کا جو دائرہ بنایا گیا، جس کا جو مدار بنایا گیا، جس کا جو محور بنایا گیا، جس کا جو ایکسس بنایا گیا، وہ اسی کے مطابق چلتا رہے گا، سرے منہ انحراف کی گنجائش نہیں ہے، ڈیویشن نہیں ہو سکتا. یہ اتنے مجبور ہیں کہ یہ ہے علم کی ابتدا، کہ اس خدا کی معرفت حاصل کرو کہ جس نے سب کو اتنا مجبور بنایا. پھر خود پر غور کرو، اختیار کا احساس ہو تو اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے سب کو مجبور بنانے کے بعد تم کو ایک محدود اختیار دیا ہے. اور علم کا اختتام یہ ہے کہ جو سب مجبور ہو کر کر رہے ہیں تم اپنے اختیار سے کرو، اپنے امور کو اسی کے سپرد کر دو. درود بھیجئے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ اس کے اندر کانٹرڈکشن نہیں ہے، ریکنسیلیشن بہت آسان ہے کہ انسان اگر دوسروں پر توجہ کرے تو مجبور نظر آئیں گے، خود پر اگر غور کرے تو محدود صحیح، اور اسی اختیار کے بعد اس سے سوال ہو سکتا ہے. اگر اختیار نہ تو پھر اس کے بعد سوال بھی. دیکھیے برادران عزیز، غور فرمائی کر دیجئے تو یہ میٹھا محسوس کرے گی، اگر اس کے اوپر آپ نمک رکھ دیں تو یہ نمکین محسوس کرے گی. کیا اس زبان کے لیے ممکن ہے کہ میٹھے کو نمکین محسوس کرے، نمکین کو میٹھا محسوس کرے، تلخ کو شیریں محسوس کرے، شیریں کو تلخ محسوس کرے؟ کیا اس زبان کے لیے ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. اگر نارمل زبان ہے تو وہ میٹھے کو میٹھا محسوس کرنے پر مجبور ہے، نمکین کو نمکین محسوس کرنے پر مجبور ہے، تلخ کو تلخ محسوس کرنے پر مجبور ہے. اور جب مجبور ہے تو آپ مجھے بتائیے کتنا ثواب، میٹھے کو میٹھا محسوس کرنے پر کیا ثواب؟ زبان مجبور ہے، کہ میٹھے کو میٹھا محسوس کرے، نمک کو نمکین محسوس کرے، جو تلخ ہے اس کو تلخ محسوس کرے. لہذا جہاں مجبور ہو گئی یہ زبان تو وہاں پر نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے، لیکن ذکر و علی عبادہ، جہاں سے اختیار شروع ہوگا وہیں سے ثواب اور عذاب کی بحث شروع ہو جائے گی. بھائی اس زبان سے غیبت بھی کر سکتے تھے، اس زبان سے گالی بھی دے سکتے تھے، اور اسی زبان سے ذکر علی بھی کر سکتے تھے، تو وہ حرام ہے اختیار کے ساتھ، یہ ثواب کا باعث ہے اختیار کے ساتھ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہی معاملہ کان کا بھی ہے کہ انسان کان سے آواز کو سنتا ہے تو جو بھاری آواز ہے اس کو بھاری ہی سنے گا نا، جو باریک آواز ہے اس کو باریک ہی سنے گا. کیا کان کے لیے ممکن ہے کہ موٹی اور بھدی آواز ہو اس کو باریک سنے، اور باریک آواز ہو اس کو وہ گریو سنے، بھاری سنے؟ کیسے ممکن ہے؟ جو باریک آواز ہے کان باریک سننے پر مجبور ہے، وہ شرل کو شرل ہی سنے گا، جو گریو ہے اس کو گریو ہی سنے گا، یہ کان مجبور ہے. لہذا اس منزل پر نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے، اس لیے اختیار تو ہے ہی نہیں. بھاری کو بھاری سننے پر کوئی ثواب نہیں کوئی عذاب نہیں، باریک کو باریک سننے پر کوئی ثواب نہیں کوئی عذاب نہیں ہے، مگر یہ تو اختیار ہے انسان کا کہ وہ اس کان سے ذکر خدا، ذکر محمد، ذکر آل محمد سنے، یا کسی کی غیبت سنے، گانے کی آواز سنے. کیا سن رہا ہے اس کے اوپر تو ڈیپینڈ کرتا ہے. تلاوت قرآن سن رہا ہے یہ بھی اختیار ہے، مجلس سن رہا ہے یہ بھی اختیار ہے، اور کوئی حرام آواز ہے اس کو اگر وہ سن رہا ہے تو وہ بھی اختیار ہے. جہاں سے اختیار شروع ہوگا وہیں سے عذاب اور ثواب کی بحث شروع ہو جائے گی. یہ ہر جگہ اسی طرح سے ہے. اگر اختیار نہیں ہے تو نہ ثواب کی بحث ہے نہ عذاب کی بحث ہے، مگر جہاں سے اختیار شروع ہوتا ہے یہی وہ چیز ہے کہ جس کو معصوم سے جب پوچھا گیا کہ انسان اختیار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو معصوم نے بہت زبردست جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ الامر بین الامرین، کہ معاملہ درمیان میں ہے، نہ پورا اختیار ہے نہ پورا مجبور ہے. تو پوچھا کہ مولا پھر بتائیے کتنا اختیار ہے اور کتنا مجبور ہے؟ تو سمجھایا کہ زمین پر ہو ایک پیر اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا، کہا اب دوسرا پیر بھی اٹھاؤ، کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا، کہا بس اتنا اختیار ہے کہ ایک پیر اٹھا سکتے ہو دونوں پیر نہیں اٹھا سکتے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب برادر نے عزیز، یہ تو ہم دوسری وادی میں چلے گئے، یہ تو عدل کے ماتحت یہ سارے مباحث جو ہوتے ہیں، مگر توحید کے ذیل میں جو گزارشات مجھے پیش کرنا تھی میں ذرا سا اس کو آگے بڑھا دوں. پروردگار عالم اپنی نشانیوں کے بارے میں متوجہ کرتا ہے، ہم دکھلاتے رہیں گے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے نہ مانو، اختیار ہم نے تم کو دیا ہے. ہم تمہیں مجبور کر سکتے تھے مگر وہ تمہاری انسانیت کے جوہر کے خلاف، ہم تمہیں مجبور بنا کر مومن نہیں بنانا چاہتے. اس طرح سے تو دوسرے سب ہی مومن ہیں، سورج چاند ستارے حیوانات چرند پرند درندے سب کے سب پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں. ویسا ہی اگر تم کو بنانا ہوتا تو تم میں اور ان میں امتیاز کیا ہے، فرق کیا ہے، ڈسٹنکشن کیا ہے، ڈفرینشیٹ کیسے کیا جائے گا؟ جب انسان کو پروردگار بناتا ہے تو کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو احسن الخالقین ہے، بہترین خلقت قرار دیا ہے مخلوق میں، بہترین پوٹینشلی. پھر اس کے بعد اگر انسان انسانیت کے جوہر کا تحفظ نہ کر سکے تو پروردگار عالم کا تبصرہ ہے سورہ آراف کے اندر، پروردگار فرماتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل اور دماغ ہے مگر سوچتے نہیں ہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، لہم آئین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. تو پھر ان کے بارے میں خدا کا فتویٰ کیا ہے؟ کہ اولئک کل انعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم ازل، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ وہ تو اپنے پروگرامڈ ہونے کی وجہ سے اختیار نہیں رکھتے، انہوں نے اپنے اختیار کو خود کمپرومائز کر دیا. اپنے اختیار کے بعد جب وہ معرفت پروردگار سے تہی دامن ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چوپایوں سے بھی گرا دیا. اب آپ غور کیجئے کہ اختیار انسانی انسان کو کہاں لے جا سکتا ہے. اگر سوئے اختیار کا مظاہرہ کرے تو چوپایوں سے بدتر ہو سکتا ہے، اور اگر حسن اختیار کا مظاہرہ کرے تو وہاں جا سکتا ہے کہ جہاں فرشتہ پیچھے رہ جائے اور وہ آگے بڑھ جائے. وہ منزل معراج پر یہی تو جملہ تھا کہ لو دنوت ان ملتن لاحترقت کہ اللہ کے رسول اس کے آگے تو میں نہیں جا سکتا کہ اگر میں ایک انگلی کے برابر انگشت برابر اور سبقت لے جانے کی کوشش کروں آگے بڑھ جاؤں لاحترتو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا تحمل نہیں کر پاؤں گا جل کر خاک ہو جاؤں گا. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کے دونوں امکانات انسان کے لیے موجود ہیں. اب آئیے وہاں پر پروردگار عالم نے وجود خدا کا جو عقیدہ ہے اس کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے. یہ علم کلام کی کتابیں اس کانسیپٹ سے چھلک رہی ہیں. خود پروردگار عالم نے کہا بھی کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کہ اللہ نے انسان کو فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے اور فطرت انسان کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے یعنی اس کو ایکوائر نہیں کیا جاتا یعنی انسان کے اندر اس کو رکھا گیا. اچھا جو چیز ان بلٹ ہے اسی کی نہیں جائے گی. ایکوائرڈ کا مطلب یہی ہے کہ قصبی اکتسابی کہ جہاں کسی چیز کو حاصل کیا جائے. اسکول کے اندر بچے جاتے ہیں سیکھتے ہیں کالج کے اندر بچے جاتے ہیں سیکھتے ہیں مگر وہ جو سیکھتے ہیں کیا وہ فطری ہوتا ہے؟ نہیں. استاد کے سامنے زانو تلمس طے کرو وہ کہے تم سنو لکھو یاد کرو سیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فطری نہیں تھا. بائی برتھ کوئی ڈاکٹر بن کر پیدا نہیں ہوتا. ڈاکٹر بننے کے لیے اسے کالج جانا پڑتا ہے یونیورسٹی جانا پڑتا ہے. لیکن ایک بات بتائیے کہ ایک انسان خوش ہو تو اپنی خوشی کا اظہار مسکرا کر کرتا ہے. یہ مسکرانا کسی اسکول میں جا کر سیکھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسکراہٹ کے ذریعے خوشی کا اظہار فطری ہے. پھر آئیے دوسرے مرحلے میں کہ انسان جب غمگین ہوتا ہے تو دل غمزدہ ہوتا ہے. اظہار آنکھوں میں آنسوؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے. کیا اس چیز کو بھی کسی اسکول میں جا کر سیکھا جاتا ہے؟ نہیں. تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح خوشی کا اظہار مسکراہٹ کے ذریعے فطری ہے اسی طرح غم کا اظہار آنسو بہانے کے ذریعے فطری ہے. اور دین کے دین فطرت ہونے کا تقاضا ہے کہ کسی فطری مظاہرے کے اوپر علی الاطلاق پابندی نہ لگائے. غور فرمایا آپ نے برادران عزیز؟ یعنی اس سے زیادہ تو میں تشریح کرنا بھی نہیں چاہتا تھا اور بہرحال میرا وہ اندازہ تو نہیں ہے کہ میں بار بار آپ کو کہہ کر متوجہ کروں. آپ خود ہی ماشاءاللہ صاحبان ذوق ہیں کہ اگر یہ فطری طریقہ ہے غم منانے کا تو اگر اپنے غم پر کوئی غمگین ہوتا ہے تو بھی آنسو بہائے گا اور اگر حسین کے غم میں غمگین ہوگا تو بھی آنسو بہائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مگر اب اگلا مرحلہ آتا ہے اور بہت اہم سوال یہ پیش آتا ہے کہ اگر دین دین فطرت ہے تو پھر اسے الگ سے سکھانے کی اور بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو اندر موجود ہے. اگر دین دین فطرت ہے خود پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ کلو مولود یولد علی الفطرہ کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودان ویمجسان وینصران یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں یہودی بنا دیتے ہیں عیسائی بنا دیتے ہیں ورنہ پیدا کرنے والے نے اس کو فطرت پر پیدا کیا ہے. تو ٹھیک ہے اس نے انفلوئنس قبول کیا ماں باپ نے انفلوئنس کیا اور اس کو مجوسی بنا دیا یہودی بنا دیا نصرانی بنا دیا. تب ہمارا سوال تو ہے نا کہ اگر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو باہر سے اسے کچھ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے. پھر تو اسے اسلام ہی پر پیدا ہونا چاہیے. نہ اسے کلمہ سکھانے کی ضرورت ہے نہ نماز بتانے کی ضرورت ہے نہ روزہ سکھانے کی ضرورت ہے. تو یہ باہر خارج میں جو گائیڈنس رکھی گئی ہے ہدایت وہ کس وجہ سے رکھی گئی ہے؟ دیکھیے برادران عزیز اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں. فطرت میں اجمال ہے ہدایت میں تفصیل ہے. یعنی یہ دو لفظ اگر ذہن میں رہ سکیں کہ ایک ویگ پکچر ہے کہ جو فطرت کے اندر رکھی گئی اور اسی ویگ پکچر کو اس اجمال کو تفصیل میں تبدیل کرنے کے لیے خارج میں ہدایت کی ضرورت ہے. اگر وہ خارج میں ہدایت نہ ہو تو اجمالی خاکہ جو فطرت کے اندر موجود ہے وہ اسکیچ ڈسٹرب ہو جائے گا وہ خراب ہو جائے گا. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ دوسرے تمام معاملات میں بھی دیکھیں تو آپ کو یہی چیز ملے گی. بھوک کا احساس فطری ہے ایسا ہے ہی. بھوک کا احساس کسی اسکول یا کالج کے اندر نہیں سیکھا جاتا. वो बच्चा पैदा होता है, भूख का एहसास करता है, रोने लगता है, इजहार करता है। अगर उसको पूछे तो वो तो कुछ बताने की पोजीशन में भी नहीं है, शायद उसको लफ्ज़ भूख समझ में नहीं आएगा, शायद क्या यकीनन समझ में नहीं आएगा, मगर वो कोई कमी तो महसूस कर रहा है। उस कमी के इजहार के लिए कि देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ कम है, वो रोकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है। मां समझ जाती है कि ये इस वक्त भूखा है, इसे इस वक्त प्यास लगी है, और वो उसे फितरी गजा के जखीरे की तरफ ले आती है, उसे करीब करती है। उसे नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है, मगर आप गौर कीजिए, उसे सिर्फ इतना पता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे मेरी यह गजाई कमी पूरी हो जाए। ना उसे तफसील मालूम है, कुछ नहीं पता, वो इजमालन सिर्फ इतना जानता है। मगर खारिज में मौजूद मां है कि जो उसे उस मकाम तक ले आती है कि जहां पर उसका फितरी जखीरा गिजा मौजूद है, उसके लब मुत्तसिल होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाता है कि ये वो मकाम है कि जहां से मुझे मेरी गिजा मिल सकती है। अब आपने गौर किया कि वो इजमाल जो फितरत के अंदर रखा गया था, मां की हिदायत के जरिए तफसील में तब्दील हो गया। मां की हिदायत के जरिए से वो तफसील में तब्दील हो गया, उसको सेटिस्फाई किया गया, उसको एड्रेस किया गया। अब अगर आप देखें तो आपको बहुत से ऐसे अफराद, बच्चे खासतौर पर बचपन के अंदर ऐसी हरकतें करते हुए नजर आएंगे कि भूख लगी मट्टी खाना शुरू कर दी। हर मट्टी खाके शिफा तो नहीं होती है, हर मट्टी खाके शिफा तो नहीं होती है, मगर वो बच्चा है, वो तो अपने बचपने के अंदर ये कर रहा है, वो मट्टी क्यों खा रहा है? अगर उसको गिजा नहीं मिलेगी जो कि सही उसकी भूख का इलाज था, तो फितरत परवर्जन का शिकार होकर, इनहराब का शिकार होकर किसी ना किसी तरीके से अपनी भूख को मिटाने के लिए गलत रास्ते पर चली जाएगी। अगर खारिज में हिदायत उसके लिए फराहम न की जाए तो परवर्जन है, जो मुतालबा था वो फितरी था, मगर उस फितरी मुतालबे को सही तरह से जब सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा तो वो दाएं बाएं हो जाएगा, सिराते मुस्तकीम से हट जाएगा, कोई मट्टी खाएगा, कोई कीचड़ खाएगा, कोई बदला पानी खुद से नहीं पीता। लेकिन आप गौर कीजिए कि साफ पानी मौजूद ना हो तो क्या होगा? एक वक्त आएगा कि प्यास से मजबूर होकर गटर का पानी पीने के लिए भी वो मजबूर हो जाएगा। उसकी तलब फितरी थी, मगर उस फितरी तलब को जिस हिदायत के जरिए से सेटिस्फाई होना था, अगर वो वहां मुत्तसिल न हुआ, स्ट्रीमलाइन न हुआ, ये वेवलेंथ न मिली, तो कहीं ना कहीं तो इसने जाना है। उसके बाद बजाहिर उसे लगेगा कि उसने अपनी प्यास को बुझा लिया, लेकिन उसे नहीं मालूम कि बाद में क्या नताइज हैं कि जो उसे भुगतने पड़ेंगे। बस इतना जहन में रखिएगा कि जिस्म के फितरी तकाजों को अगर सही हिदायत से सेटिस्फाई न किया जाए तो नुकसान जिस्म का होता है, रूह के फितरी तकाजों को सही हिदायत के मंबे से मुत्तसिल ना किया जाए तो रूह को नुकसान होता है, और बहुत बड़ा नुकसान होता है। तलब फितरी है, मुतालबा बिल्कुल फितरी है। अब मैं आइए आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, परवरदिगार आलम ने सूरह इखलास में जब तौहीद को डिस्कस किया है तो क्या इरशाद फरमाया? कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब कह दीजिए वो अल्लाह एक है। उलमाए कराम ने इल्मे तफसीर के अंदर, इल्मे कलाम में इस पर बात की है और वाकई हक अदा की है, और फिर दीनी दरसगाह में क्योंकि मजलिस हो रही है लिहाजा मैं लिबर्टी ले रहा हूं कि हमारे वो दोस्त के जो तुल्लाब हैं यहां पर, वो इसको यकीनन महसूस करेंगे, बल्कि महसूस कर चुके होंगे कि यहां पर परवरदिगार आलम ये हुआ जो दरमियान में लेकर आया, ग्रामेटिकली इसको जो भी कहते हैं उसको छोड़िए, मगर तर्जुमा क्या है? कुल ए हबीब कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। अगर ये हुवा दरमियान ना होता तो इबारत क्या बनती? कुल अल्लाहु अहद, ए हबीब कह दीजिए अल्लाह एक है, तो क्या यह जुमला मुकम्मल नहीं है? जुमला तो मुकम्मल है। वापस सुनिएगा, कुल अल्लाहु अहद, ए हबीब कह दीजिए अल्लाह एक है। इस जुमले में क्या कमी है? बजाहिर तो कोई कमी नहीं, तो फिर इस हुवा को रखने की क्या जरूरत थी कि कह दीजिए वो अल्लाह एक है, ये वो दरमियान में रखने की जरूरत क्या थी? देखिए बरादरान अजीज, मैं अपने उस्ताद की एक بیان کردہ مثال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. حضرت علامہ طالب جوہری صاحب ایک دفعہ درس میں انہوں نے اس چیز کو ایلوبریٹ کیا تھا. آپ یہاں پر ماشاء اللہ اتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں. اچھا, اگر پچھلی نشست میں سے کسی نے آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور پیٹ تھپ تھپائی تو آپ کو تو نظر نہیں آیا کہ کون ہے, مگر میں تو آپ سب کو دیکھ رہا ہوں تو میں نے تو دیکھا ہے. اب جو افراد بالکل پہلی نشست میں ہیں ان کے لیے تو سبھی پردہ غیبت میں ہیں جو پیچھے والے ہیں, جو دوسری نشست میں ہیں ان کے لیے تیسری نشست سے جتنے افراد ہیں وہ سب پردہ غیبت میں ہیں, جو تیسری نشست میں ہیں ان کے لیے چوتھی نشست آن ورڈ سارے کے سارے غیب میں ہیں, وہ نہیں جانتے. کسی نے پیچھے سے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھپ تھپایا, آپ نے نہیں دیکھا, ظاہر ہے آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں, مگر میں نے تو دیکھا. اب وہ کھڑے ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا بتائیے میری پیٹ پر کس نے ہاتھ رکھا تھا. آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا, وہ صاحب تو انجان بن گئے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا بتائیے آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ کون تھا کہ جس نے ہمارے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا تھپ تھپایا تھا, کون تھا. اچھا, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں جتنے قرآن جامع المنتظر کے اندر ہیں وہ سب لے آؤں, حضرت عباس کا علم ایک ہاتھ سے پکڑوں, قرآن کے اوپر ہاتھ رکھوں, اور قسم کھا کر کہوں کہ کسی نے ہاتھ آپ کی پیٹ پر نہیں رکھا تو آپ مانیں گے؟ آپ نہیں مانیں گے, آپ کہیں گے مولانا یہ تو میں نے پوچھا نہیں کہ کسی نے ہاتھ رکھا تھا یا نہیں, اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ کسی نے ہاتھ رکھا تھا, میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ کون تھا. یہ وہ کا فورس آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ کوئی تھا, میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کوئی تھا یا نہیں تھا, اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ کوئی تھا, مجھے تو صرف اتنا بتائیے وہ کوئی کون تھا. پروردگار عالم نے یہاں پر ہوا کے ذریعے سے انسان کے اسی فطری عقیدے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اتنا تو تم کو پتا ہے کہ کوئی ہے, بس اتنا نہیں معلوم ہے کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ. اے حبیب بتا دیجئے کل ہوا وہی ایک کہ جس کے بارے میں تم تلاش کر رہے تھے, ہم بتاتے ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے, وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یہ فطرت کے اجمال کو ہدایت سے تفصیل میں تبدیل کیا گیا کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ رکھا گیا ہے کہ کوئی تو ہے. یہی وہ چیز ہے جسے قرآن مجید کے اندر پروردگار فرماتا ہے افی اللہ شکن, کہ اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے, فاطر السماوات والارض, کہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, یعنی ممکن نہیں ہے. تم اپنے آپ سے سوال کرو تو تمہیں اندر سے جواب یہی ملے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خالق نہ ہو. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب وہ قابل ذکر شے بھی نہیں تھا؟ تو جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا تو کون ہے کہ جس نے اس کو قابل ذکر بنایا؟ اس کی طرف توجہ فطری ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم مردہ تھے, فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا, ثم یمیتکم وہی تمہیں مارے گا, ثم یحییکم وہی تمہیں زندہ کرے گا, ثم الیہ ترجعون پھر تمہیں اس کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا. یعنی کیا تم اپنے آپ سے سوال کرتے ہو تو تمہیں یہ جواب ملتا ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ پروردگار کا اصرار ہے کہ تمہیں جواب ملے گا کوئی تو ہے. جب یہاں تک پہنچ جاؤ کہ کوئی تو ہے تو پھر بس اتنی تفصیل باقی ہے کہ وہ کوئی جو ہے وہ کتنے ہیں, ایک ہیں, دو ہیں, دو سو ہیں, پانچ سو ہیں, کتنے ہیں؟ تو پروردگار عالم کی طرف سے حبیب نے اعلان کیا ہو اللہ احد, کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے, وہ دو نہیں ہیں, وہ تین نہیں ہیں, وہ دو سو نہیں ہیں, لا الہ الا اللہ. کہ تمام معبودان باطل کا انکار کر کے پہلے تبرہ بھیجو پھر اس ایک اللہ سے تولا کا اعلان کر دو. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور اب برادران عزیز اگلے مرحلے کے اندر داخل ہو جائیے کہ دیکھیے یہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے اس مثال کو بیان کیا. دائرے کے اندر اگر آپ تلاش کریں تو مرکز کہاں پر ہوتا ہے؟ دائرے سینٹر میں. آج اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جیومیٹریکل شیپس بن جاتی ہیں, ریکٹینگل بھی ہے, اسکوائر بھی ہے, ہیگزاگونل بھی ہے, مثلث بھی ہے, ट्रायंगल भी है, यानी ये सारी शक्लें हैं, मगर इनमें से फकत एक शक्ल ऐसी है कि जिसका मरकज ऐसा होता है कि जिससे जितने भी आप खत खींचेंगे हर एक का फासला बिल्कुल बराबर होगा, इक्वल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल है, दायरा। और ये दायरे का जो मरकज है ना, ये डिविजिबल नहीं होगा, इसको आप तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए कि जैसे ही वो इतना बड़ा हो जाए कि जिसको तकसीम किया जा सके, तो फिर कहीं से उसका फासला बढ़ जाएगा, कहीं से उसका फासला घट जाएगा, ऐसा है या नहीं? यानी आप अगर नुक्ता भी बनाते हैं तो ये अलामती नुक्ता है, ये वाकई मरकज नहीं है, ये अलामती नुक्ता है। अब आप गौर फरमाइए कि वो दायरा कि जिसका मरकज है आंखों से नजर नहीं आता, अगर आंखों से नजर आ जाए तो फिर तो आप उसको मैग्नीफाई कर लीजिए, जूम कीजिए, तो वो काबिले तकसीम हो जाएगा, फिर कहीं से कम कहीं से ज्यादा, ऐसा है या नहीं? जब ऐसा है और हमारी समझ में भी आता है कि दायरे का मरकज तो है, मगर वो मरकज ऐसा है कि जो आंख से नजर नहीं आ सकता, अगर वो आंख से नजर आ गया तो काबिले तकसीम होगा, कहीं से कम कहीं से ज्यादा हो जाएगा, तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसका मरकज है? जवाब जी हां है। नजर आता है? जवाब जी नहीं, नजर नहीं आता है, नजर नहीं आता। क्यों? इसलिए कि इसका मरकज हर जगह मसावी फासला रखता है, कहीं से करीब कहीं से दूर नहीं हो सकता। अब आप गौर फरमाइए बरादर अजीज कि वो दायरा कि जिसका मरकज है नजर नहीं आ रहा, तो आप उस मरकज को मान क्यों रहे? जवाब यह मिलता है कि जनाब दायरे का वजूद मरकज को मनवाता है, चाहे आंख से नजर ना आ रहा हो मगर दायरे का वजूद मरकज को मनवाता है। तो अब आप गौर कीजिए कि इतना सा दायरा जो मेरे और आपके कंपस या प्रकार से बन जाता है, उसका वजूद दायरे को देखकर समझ में आ जाता है, और इस कायनात के लिए तकाजा यह है कि जब तक वो नजर नहीं आएगा इस कायनात के मरकज को नहीं मानेंगे। आंख से देखने पर अगर इसरार है तो जरा गौर फरमाइए इस बात के ऊपर कि क्या वाकयान उस मरकज को नजर आना चाहिए, यह उसकी शान के मुताबिक है या उसकी शान के खिलाफ है? अच्छा भाई, जरा एक आध मिसाल के ऊपर और गौर कर लीजिए और मैं तेजी के साथ अगले मरहले के अंदर दाखिल हो जाऊं। मुझे एक बात बताइए, ये माइक भी तो किसी ने बनाया है ना, ये मिंबर भी तो किसी ने बनाया है, जिसने इस मिंबर को बनाया है बढ़ई कारपेंटर, उसका वजूद है? है। इसके अंदर दिखाइए, देखिए एक तालिबे इल्म की हैसियत से गुजारिश है कि देखिए ये मिंबर है, लकड़ी से बना हुआ है, तो किसी कारपेंटर ने तो बनाया है, तो जिस कारपेंटर ने बनाया है उस कारपेंटर को इस मिंबर के अंदर मुझे दिखाइए। तो आप कहेंगे कि नहीं जनाब, बनाने वाला इतना महदूद कभी नहीं होता कि अपनी बनाई हुई चीज के अंदर मुकैद हो जाए। आप गौर कीजिए, जितनी चीजें यहां पर नजर आ रही हैं सबको मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने पेश कर सकता हूं कि ये माइक भी किसी ने बनाया है, जिसने बनाया है उसको इसमें दिखाइए, किसी ने इस पंखे को बनाया है, यानी इसके बारे में तो तय है ना कि किसी ने इसको बनाया है, तो जिसने इस पंखे को बनाया है उसको इस पंखे में दिखाइए, किसी ने इस ट्यूबलाइट को बनाया है तो जिसने इसको बनाया है इसके अंदर उसको दिखाइए। आप सब ये कहेंगे कि नहीं ये मुमकिन नहीं। एक दफा ऐसा हुआ कि जब मैं ये मिसालें दे रहा था तो एक साहब आकर कहने लगे बाद में कि मौलाना मकान भी तो किसी ने बनाया होता है, तो जो बिल्डर होता है वो मकान के अंदर मौजूद होता है या नहीं होता? हमने कहा कि बिल्कुल होता है, मगर इंसाफ से आप बताइए उसने मकान में क्या बनाया था, क्या उसने उस फिजा को बनाया था जिसमें आप मुझे वो दिखा रहे हैं? उसने फिजा को नहीं बनाया, उसने छत को बनाया था, छत में दिखाइए, उसने जमीन के अंदर फर्श जो बिछाया था उसमें दिखाइए, जो दीवारें उसने खड़ी की थी उसमें दिखाइए, जो पिलर उसने बनाए थे उसमें दिखाइए, ये जो फिजा दरमियान में आपको नजर आ रही है ये उसने नहीं बनाई है, ये फिजा तो पहले से मौजूद थी, बस उस फिजा को इस तरह से घेर दिया गया है कि उसके ऊपर छत डाल दी गई है, दीवारें डाल दी गई हैं, तो दरमियान की फिजा आपके लिए रहने के काबिल हो गई। उसने फिजा को नहीं बनाया, उसने उस स्ट्रक्चर को बनाया है कि जो उस फिजा को घेरे हुए है, उसमें तो आपको वो भी नजर नहीं आ रहा। تب آپ غور فرمائیے کہ جب مخلوق مخلوق ہی میں سے کسی چیز کو بنائے تو اس کے اندر بطور خالق وہ نظر نہیں آتا، تو اس پوری کائنات کے اندر آپ اگر خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ کتنا معقول ہے، یہ کتنا معقول ہے. اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں برادران عزیز، یاد رکھیے گا اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی اب ما تنزل جس کو کہا جاتا ہے، کہ میں اسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ نہیں پھر بھی ہم کائنات کے اندر جب تک نہیں دیکھیں گے تب تک نہیں مانیں گے، تو میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ دعویٰ تو وہ کرے کہ جس نے پوری کائنات کو دیکھ لیا ہو، یہ دعویٰ تو وہ کرے نا کہ جس نے پوری کائنات کو دیکھ لیا ہو. ابھی تو آپ نے اس دنیا کو بھی پورا نہیں دیکھا، یعنی دوربین جتنی بھی طاقتور ہو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کے آگے مزید دیکھنے کی گنجائش باقی رہتی ہے. سائنسدان تھک ہار کر کہتا ہے کہ یہاں تک ہم دیکھ پائے اس کے آگے مزید دیکھنے کی گنجائش موجود ہے. تو ابھی تو آپ نے اجمالاً بھی اس پوری کائنات کو نہیں دیکھا، اس دنیا کو بھی پوری طرح سے ایکسپلور نہیں کیا، ورنہ یونیورسٹیز میں تحقیق کس چیز کے اوپر ہو رہی ہے؟ تحقیق کا مطلب ہی یہ ہے کہ ابھی بہت کچھ انفولڈ ہونا باقی ہے. تو جب دنیا کو پورا دیکھنے کا دعویٰ آپ نہیں کر سکتے، کائنات کو پورا دیکھنے کا دعویٰ آپ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم معقول بات یہ ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے ڈھونڈا ابھی تک نہیں ملا، یہ نسبتاً معقول بات ہوگی. یہ کوئی معقولیت نہیں ہے کہ وہ انکار کر دے اور وہ کہے کہ نہیں ہے ہی نہیں. اگر کہنا ہے تو یہ کہیے کہ اب تک ہم نے ڈھونڈا ہمیں نہیں ملا، آگے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کائنات میں کسی اور سیارے میں ستارے میں کہیں وہ موجود ہو اور ریموٹ کنٹرول سے اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہو، امکان تو دیجئے. ہاں یہ تو آپ سے گفتگو تھی، یعنی ان افراد سے کہ جو اس محدودیت کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ورنہ اگر آپ شیعہ عقائد کی بات کریں، مکتب اہل بیت کی بات کریں، تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو جب آپ تلاش کر بھی لیں گے، اول تو ہو نہیں پائے گا، لیکن اگر تلاش کر بھی لیں گے تو اس کائنات کی محدودیت میں جو آ جائے گا وہ خدا نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. جو اس محدودیت کے اندر سما جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. آل محمد نے توحید کی جو تشریح کی ہے وہ واقعاً ہمارے لیے قابل فخر ہے. اور اب میں آپ کی خدمت میں ایک دوسرا مرحلہ گزارش کرتا ہوں کہ غور فرمائیے، یہ جتنی نشانیاں ہیں جن کو موضوع بنا کر یہ تین تقریریں تو اب تک ہم کر چکے، یہ جتنی نشانیاں ہیں، سورج کو دیکھو خدا کو پہچانو، چاند کو دیکھو خدا کو پہچانو، ستاروں کو دیکھو، زمین کو دیکھو خدا کو پہچانو، یہ کیا ہے؟ اصطلاح کے اندر کہیں گے نا برہان انی، منطق کے اندر جو بحث ہے صنعت خمس کی اس کے اندر ایک ہے برہان، اور پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، برہان انی اور برہان لمی، املی نہیں، برہان لمی، انی اور لمی. اور میں آپ کو اصطلاحات میں بالکل بھی انگیج نہیں کروں گا، مگر آپ غور کیجئے اس کا مطلب کیا. برہان یعنی دلیل، بھئی ایک دلیل کیا ہے؟ کہ آپ اثر کو دیکھیں اور مؤثر تک پہنچیں، ایفیکٹ کو دیکھیں کاز تک پہنچیں، یہ برہان انی ہے. اور ایک برہان لمی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کاز کو دیکھیں اور ایفیکٹ تک پہنچیں. توجہ کیجئے گا، یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنی نشانیاں ہیں نا ان کو دیکھو اور خدا تک پہنچو، یہ کیا ہے؟ کہ اثر کو دیکھو، سبب کو دیکھو، اس کو دیکھو اور سبب تک پہنچو کہ کون ہے اس کے پیچھے. یہ برہان انی ہی تو ہوا، آپ نے دروازہ کھولا، شیشہ کھولا، کھڑکی کھولی اور دیکھا دھوپ ہے، تو آپ نے سورج کو نہیں دیکھا، مگر دھوپ کو دیکھ کر آپ کہنے لگے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، تو کوئی کہے کہ سورج تو آپ نے نہیں دیکھا، تو آپ دلیل کیسے قائم کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں دھوپ بتا رہی ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، ایسا ہی ہے، رات ہو گئی ہے، آپ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، اندھیرا آپ کو نظر آیا، آپ نے کہا سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، آپ نے تو غروب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کہا نہیں یہ رات کا اندھیرا بتا رہا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے. ایک یہ انداز ہے، اور دوسرا انداز کہ آپ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں دھوپ نکلنے والی ہے، اس لیے کہ اس کا اثر یہ ہے کہ اگر کوئی درمیان میں بیریئر نہ ہو، کوئی مانے نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، بادل نہ ہو، تو یہ دھوپ ابھی زمین تک آ جائے گی. تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس ایفیکٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کاز تک پہنچ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کاز کو دیکھتے ہیں اور ایفیکٹ تک پہنچ جاتے ہیں. اب میں اور آپ تو یہی کریں گے، کہ ہم اتنے اثرات جتنے بھی ہیں ان آیتوں کو دیکھیں، پروردگار نے رکھے ہی اس لیے. سورج کو دیکھو خدا تک پہنچو، چاند کو دیکھو خدا تک پہنچو، زمین کو دیکھو خدا تک پہنچو، زمین سے اگنے والے غلے کو دیکھو خدا تک پہنچو، یہی ہے نا. لیکن اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ جو اس وقت پیدا ہوا جب نہ زمین تھی نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، وہ کیسے پروردگار کی معرفت حاصل کرے گا؟ دیکھیں غور فرمائیے گا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ محمد اور آل محمد کی معرفت کس وسیلے سے ہے. وہ جب پیدا ہوئے اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے تو میرا نور پیدا کیا، تو جب ان کا نور پیدا کیا ہے تو نہ سورج ہے نہ چاند ہے نہ ستارے ہیں، یہ سب تو ان کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں. تو جو ان کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے لیے ذریعہ معرفت تو نہیں بن سکتے. یعنی اب آپ کے سامنے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ غور کیجئے جو حدیث کسا کے الفاظ ہیں کہ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے ملائکہ اے ساکنان عرش، انی ما خلقت سماء مبنیا. جب چادر جمع کیا تھا تو پروردگار نے یہی کہا تھا کہ اے ملائکہ اے ساکنان عرش، انی ما خلقت سماء مبنیا، یہ جو دیکھ رہے ہو نا تم کہ میں نے آسمان کو بنایا، ولا ارضم مدہیا، یہ جو دیکھ رہے ہو کہ میں نے زمین کو فرش بنایا، ولا قمرم منیرا، یہ جو تم چاند کو چاندنی بانٹتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ولا شمسم مزیا، اور یہ جو تم سورج کو روشنی دیتا ہوا دیکھ رہے ہو، ولا فلکن یدور، اور یہ جو تم کشتیوں کو دیکھ رہے ہو کہ سمندر میں چل رہی ہیں، ولا بحرن یجری، ولا فلکن یسری، الا فی محبت ہا اولائی الخمسہ الذین ہم تحت القصا، ان میں سے میں کسی کو روشنی کوئی کرن نہ دیکھتا اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود. تو جو ان کے صدقے میں بنے ہیں تو پھر یہ تمام کے تمام ان کے لیے ذریعہ معرفت نہیں ہوں گے. اور واقعا اب اس کے بعد معرفت کی کون سی منزل ہے کہ جہاں پر امیر المومنین سے سوال کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین یہ بتائیے، حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کیف اعبد ربا لم ارا، کہ کیسے اس رب کی عبادت کروں کہ جس کو دیکھا بھی نہ ہو. اور وہ دیکھنا ان آنکھوں کے ذریعے سے نہیں ہے، مولا کائنات نے واضح کیا کہ یہ دل کی آنکھیں ہیں، کہ جب انسان کی معرفت بڑھتی ہے تو گویا اس کا جلوہ انسان کے دل پر جلوہ گر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے برادران عزیز کہ جو ہمارے پاس دعائیہ لٹریچر آیا ہے نا، اس کو پڑھتے جائیے اور سر دھنتے جائیے. امیر المومنین دعائے صباح کے اندر خدا کو مخاطب کر دیں، یہ مولا ہی کہہ سکتے ہیں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ خدا کہ جو اپنی ذات پر خود دلیل ہے. یعنی سورج کے ذریعے سے استدلال نہیں کر رہے ہیں، وہ دوسروں کے لیے ہوگا، مگر علی جب خدا کو مخاطب کریں گے تو اس شان سے، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے. اور پھر آئیے دعائے عرفہ میں، حسین مظلوم کی جو دعا ہے جو میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو امام حسین نے پڑھی اور جن کی اتباع میں سارے حاجی پڑھتے ہیں، مومنین سارے حاجی پڑھتے ہیں، اس کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ الہی ترددی فی الآثار یوجب بودل مزار، اے پروردگار اگر میں آثار میں الجھ کر رہ جاؤں تو تیری معرفت کی منزل دور ہو جائے گی. میں ان آثار میں الجھ کر اپنی منزل سے دور نہیں ہونا چاہتا. میں پھر کہہ رہا ہوں، دیکھیے آپ کے اور میرے لیے ٹھیک ہے، مگر حسین جب بات کریں گے، علی جب بات کریں گے، نبی جب بات کریں گے تو اس شان سے بات کریں گے. الہی ترددی فی الآثار یوجب بودل مزار، اے پروردگار اگر میں آثار میں الجھ کر رہ جاؤں تو میری منزل دور ہو جائے گی. پھر جملہ سنیے، ایکون لغیر کا ظہورن، ایکون لغیر کا ظہورن، اے پروردگار کیا تیرے غیر کے لیے بھی اتنا ظہور ہے کہ وہ تجھ پر دلیل بن سکے؟ کیف یستدلو، اے پروردگار میں اس کے ذریعے سے تجھ پر کیسے دلیل قائم کروں؟ ما فی وجود ہی مفتقرون الیکا، جو خود اپنے وجود میں تیری عطا کا محتاج ہے. اللہ اکبر، اے مالک میں ایسے موجود سے تجھ پر استدلال کیسے کروں جو اپنے وجود میں تیری عطا کا محتاج ہو؟ متا غبتہ، یہ جملہ تو بہت ہی عجیب ہے. امام حسین کہتے ہیں متا غبتہ حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، اے پروردگار تو غائب کب تھا؟ متا غبتہ تو غائب کب تھا؟ حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، یہاں تک کہ کسی دلیل کی ضرورت ہو جو تیرے وجود کو ثابت کرے. متا غبتہ. پھر اس کے بعد حسین کہتے ہیں امیت عین لا تراک، مالک وہ آنکھیں اندھی ہیں جو تجھے نہ دیکھ سکیں. وہ آنکھیں اندھی ہیں جو تجھے نہ دیکھ سکیں. یہ حسین کی منزلت، یہ حسین کا مرتبہ، یہ حسین کا مقام. یہ ایسے ہی ہم نہیں کہتے دعائے توسل کے اندر کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ جو عند اللہ وجیہ ہے ہماری شفاعت کیجیے اللہ کی بارگاہ میں. ہم نے ایسے ہی ان کو وسیلہ نہیں بنایا. ذرا غور تو کیجئے کہ سورج خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بن سکتا ہے، چاند خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بن سکتا ہے، ستارے خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں، زمین سے اگنے والا غلہ، یہ سب نشانی بن کر گویا وسیلہ بن رہے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے. جب یہ سب وسیلہ بن سکتے ہیں تو جو اول مخلوق ہیں وہ وسیلہ کیوں نہیں بن سکتے؟ ان کا لٹریچر تو پڑھیے، ان کی دعائیں تو دیکھیے، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ خدا کی بارگاہ میں عرض ادب کیسے کیا جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں مناجات کیسے کی جاتی ہے. اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو خدا کو مخاطب کرنے کا سلیقہ بنی نوع انسان کو نہیں آ سکتا تھا. اور وہی حسین جس کی دعا کا نتیجہ ہے سکینہ. علماء نے لکھا کہا کہ امام مظلوم نے جناب سکینہ کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہا تھا. کیا جملہ تھا؟ دیکھیے، جب حسین رخصت آخر کے بعد زلجنا پر سوار ہوئے اور زلجنا کو آگے بڑھانا چاہا تو آپ جانتے ہیں زلجنا نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. اس وقت امام حسین نے اپنے لبوں کو زلجنا کے کان سے قریب کیا اور ایک جملہ کہا، اے زلجنا یہ آخری زحمت ہے. زلجنا اپنی زبان بے زبانی سے کیا بتائے کہ وہ کیوں رکا ہوا ہے. مگر اب اس کے بعد حسین متوجہ ہوئے، زلجنا کے اشارے کو سمجھا تو دیکھا کہ زلجنا کے پچھلے پیروں سے وہ بچی لپٹی ہوئی ہے اور یہ فریاد کر رہی ہے، اے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. صبح سے جو گیا پلٹ کے واپس نہیں آیا، اے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین زلجنا سے نیچے اترے، بچی کو اپنی آغوش میں لیا، پیار سے ایک جملہ کہتے ہیں، دائینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء، سکینہ مجھے جانے دے شاید میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں. صبح سے بچی لطش کی فریاد بلند کر رہی تھی، مگر اب جب بابا کی زبان سے سنا نا کہ مجھے جانے دے شاید میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں، بچی نے ہاتھ جوڑ لیے، بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گا. میرے چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، پانی تو کیا آنا تھا، میرے چچا عباس بھی واپس نہیں آئے، بابا پانی کا نام بھی نہیں لوں گے، آپ مت جائیے میدان میں. اور اب حسین کہتے ہیں، اے سکینہ تجھے معلوم ہے تو میری نماز شب کی دعاؤں کا اثر ہے. میں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جس سے میں بہت پیار کروں، وہ مجھ سے بہت پیار کرے، اور اے پروردگار میرے بعد تیرے دین کی خاطر اسے تماچے لگے میں صبر کروں. اے سکینہ میری اس دعا کے بعد تو پیدا ہوئی، تو میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. وہ بچی اپنی معصومیت کے ساتھ بابا کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ کو سن رہی ہے، وہ جانتی ہے کہ شاید کچھ دیر کے بعد میرے بابا کے یہ الفاظ مجھے سننے کو نہ ملے. خیر، کہتے ہیں سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے، صبح سے تجھے بابا کا سینہ کہاں نصیب ہوا، میں کچھ دیر کے لیے اس گرم ریت پر لیٹ جاتا ہوں، شاید میرے سینے پر تجھے نیند آ جائے. حسین ریگزار کربلا پر کچھ دیر کے لیے لیٹے ہیں، سکینہ نے اپنا رخسار رکھا سینے پر، باپ کے سینے کی حرارت کا احساس ہوا، آنکھ لگی، آنکھ کھلی اور سکینہ کہتی ہے، بابا ذرا مجھے اپنی گود سے اتار تو دیں، بابا مجھے اپنی گود سے اتار دیجیے. حسین نے گود سے اتار دیا، سکینہ کہتی ہے جائیے بابا خدا حافظ. امام حسین کہتے ہیں سکینہ ابھی کچھ دیر پہلے تو تو مجھے روک رہی اور اب کہہ رہی ہے جائیے خدا حافظ. کہا کہ ہاں بابا اب میں آپ کو کہاں روک سکتی ہوں. کہا ہوا کیا؟ کہا بابا کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی خواب میں دادی زہرا کو دیکھا. وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روک. وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے اپنے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پائی. بابا اب میں آپ کو نہیں روک سکتی, جائیے میدان میں جائیے بابا خدا حافظ, اللہ کی امان میں دیا. اور اب حسین میدان میں گئے اور یہ کہتے ہوئے میدان میں حملہ کیا کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان علی اکبر مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس جیسا بھائی مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس ننا علی اصغر مارا گیا. یہ کہتے کہتے جب فرات کے قریب پہنچے ہیں عباس کا لاشا نظر آیا, رکابوں میں پاؤں ڈال کر بلند ہوئے اور کہا اے عباس کیا تم نے بھائی کی جنگ دیکھی؟ اے بھیا جب تم میدان میں جنگ کر رہے تھے میں مرحبا کہہ رہا تھا, کیا بھائی کی جنگ دیکھ کر مرحبا نہیں کہو گے؟ عباس کے لاشے سے تو کوئی صدا نہ آئی مگر خیمے کے در کے پاس سے زینب بلند آواز سے پکاری مرحبا یا ابن رسول اللہ, مرحبا یا ابن رسول اللہ. اے فرزند رسول اگر کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ زینب تو موجود ہے مرحبا کہنے کے لیے. مگر عزیزوں فضا میں آواز گونجی یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ پلٹا. اور اب حسین کا وقت آخر آ گیا, تیر لگے تلواریں لگیں, حسین زخمی تھے زخمی ہوتے چلے یہاں تک کہ زلجنہ سے جب زمین کے اوپر آ رہے تھے تو زمانے کے امام کی فریاد ہے کہ میرا سلام ہو اس پر کہ جو جب زین سے زمین پر آ رہا تھا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا, اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ پورا جسم حسین تیروں پر معلق تھا. حسین نے جب ہاتھوں کا زور لگایا ہے تو سینے میں موجود تیر پشت سے باہر نکلے, حسین زمین کربلا پر آئے اور اب حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر معبود سے مناجات شروع کی. حسین کا یہ سجدہ آخر ہے, حسین مناجات کر رہے ہیں اور جملہ کیا ہے؟ الہی قد وفیت بے عہدی فاوفے بے عہدک, اے مالک میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے, وہ شمر کا خنجر چلا, زلزلہ آیا, آندھیاں چلی, سورج کو گہن لگا اور کچھ دیر کے بعد یہ صدائیں گونجنے لگیں علاقت قتل الحسین بے کربلا, علاقت ذبح الحسین بے کربلا. عزیزان اس موقع پر زلجنہ نے کیا کام کیا؟ اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا, خیمے کے قریب آیا, ہن ہنانا شروع کیا, سکینہ باہر آئی, گھوڑے کی پیشانی کو خون آلود دیکھا, معصومیت میں سوال کرتی ہے اے زلجنہ مجھے صرف اتنا بتا دے اسقیا ابھی ام قتل اچھانن, میرا بابا جب ذبح ہو رہا تھا پانی مل گیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ یہ سکینہ کا رد عمل ہے زلجنہ کو دیکھ کر. اور جناب زینب نے جب صدایں سنی کہ حسین مارے گئے تو سید سجاد کو بیدار کر کے کہتی ہیں بیٹا ذرا سنو تو صحیح کہ یہ آوازیں کیسی ہیں. در خیمہ کو الٹ کر جب سجاد نے دیکھا تو نہ سامنے کچھ دکھتا ہے, نہ دائیں نہ بائیں, نہ زمین پر. سید سجاد نے فضا میں دیکھا اور ایک جملہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بی بی زینب کہتی ہے اے بیٹا سجاد میرا ماں جایا تو زمین پر کہیں ہوگا؟ کہ پھوپھی اما دیکھیے ابھی ابھی نوک نیزہ پر بابا کا سر بلند کیا گیا ہے, وہ سر حسین ہے کہ جسے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس قلیل توسل کو قبول فرما, ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. اے پروردگار آل محمد کے صدقے میں تیری معرفت عطا فرما. اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, بیماروں کو شفا عطا فرما, جن کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی اس کا ثواب انہیں اصال فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ڈاکٹر اعجاز کے والد اظہار حسین والمحمد رضا کے اصال ثواب کے لیے اور تمام ارواح مومن المومنات شہداء ملت کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم,